الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الصفراء المقربين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. گزشتہ درس میں ضمنی طور پر اسلام کے اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب کا تذکرہ چھڑ گیا تھا، تو آج نفس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ذرا اسی مسئلے کی تھوڑی سی اور تشریح ہو جائے. 506 نمبر کا یہ درس جو آج ہو رہا ہے، ایک مرتبہ پھر مکمل مسائل کے بیان پر مشتمل ہوگا، لیکن چند لمحے کے لیے اس مسئلے کا تعارف، اس کے کچھ مسائل گزشتہ تقریر میں بیان ہو چکے ہیں. اور دراصل اس مسئلے کی مخالفت گناہان کبیرہ میں سے ایک اہم گناہ ہے. شہید دست غیب شیرازی کی اس موضوع پر معروف اور مشہور کتاب، کیونکہ مکمل طور پر اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، اس لیے مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں وہ ساری آیتیں اور روایتیں پیش کر کے اس موضوع کی خرابی کو واضح کروں. گزارش ضرور کی جا سکتی ہے کہ اگر موقع ملے تو اس کے اس حصے کو ضرور دیکھ لیجیے گا جو آخری 3 جلدوں میں سے کسی ایک جلد میں ہوگا، بلکہ اغلب یہی ہے کہ جلد چہاروں میں ہونا چاہیے، اور وہ ہے حکام جور کے پاس جانا. بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ اس کو قرار دیا ہے. گزشتہ تقریب میں بھی سورہ مائدہ کی 3 آیتوں کا تذکرہ ہوا تھا جو ایک ہی گناہ کرنے والے کو 3 مختلف القاب دے رہی ہیں. من لم يحكم بما انزل اللہ، ہر وہ انسان کے جو اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون سے ہٹ کر کسی اور قانون کے تحت اپنے مسائل کو حل کرا رہا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ 3 الگ الگ آیتیں ہیں، میں نے مختصراً ان کو بیان کر دیا کہ منطق کی زبان 3 آیتوں میں شرط ایک ہی رکھی ہے قرآن میں، من لم يحكم بما انزل اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، من لم يحكم بما انزل اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، من لم يحكم بما انزل اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ ظالم بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، وہ کافر بھی. اور اس سے پہلے بھی ضمنی طور پر اس موضوع پر کئی دفعہ گفتگو ہوئی تھی، لیکن مسائل کی حد تک ہمارے ان 505 دروس میں جو گزشتہ جمعے کو مکمل ہو چکے ہیں، کبھی بھی اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو نہیں ہوئی. حتیٰ یہ کہ وہ پہلے 300 موضوعات، وہ پہلی 300 تقاریب جس میں توضیح کو مکمل کیا گیا تھا، اس میں بھی یہ مسئلہ اسی لیے زیر بحث نہیں آیا کہ توضیح میں اس مسئلے کا ذکر نہیں. تو قرآن نے یہ 3 الفاظ دی، اور اس کے بعد مسلسل احادیث پر احادیث ہیں جن میں امام معصوم حکام جور یعنی ظالم حکمرانوں کے پاس اپنے معاملات اور مقدمات کو لے جانے کی مذمت کر رہے ہیں. تو ساری احادیث شہید دست غیب نے ایک جگہ پہ جمع کر دی، اور انہی احادیث میں ایک ایسا لفظ بھی آتا ہے جس کی وجہ سے فقہ کا ایک مسئلہ بہت اختلافی بن گیا علماء میں، کہ قرآن کریم میں اکالون للسحت، سحت کھانے والوں، سین بڑی ہے تیز سحت، سحت کھانے والوں کی بڑی مذمت کی، اکالون کھانے والے ہیں للسحت، وہ لوگ سحت کو، سحت کی تشریح، سحت کی تفسیر، اس لفظ کے معنی، اس میں اختلاف ہوا کہ بظاہر آیت پڑھ کر اتنا تو سمجھ میں آ رہا کہ یہ سحت رزق حرام کی کوئی قسم ہے، کہ قرآن مذمت کر رہا ہے کہ یہ لوگ سحت کو کھاتے ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے سحت؟ روایتوں میں بہت ساری چیزوں کو اس سحت کے دائرے میں شامل کر دیا گیا، مردار کھانے کو بھی سحت قرار دیا گیا، مغنیہ یا گلوکارہ کی اجرت کو بھی سحت قرار دیا گیا، شراب کی فروخت سے حاصل ہونے والی کمائی کو بھی سحت قرار دیا گیا، نو چیزیں ہیں جن کا امام نے نام لے کر کہا کہ یہ سحت ہے، قرآن نے صرف ایک لفظ استعمال کیا مقام مذمت میں کہ اکالون للسحت، وہ لوگ سحت کھانے کے عادی، اور امام فرما رہے ہیں کہ سحت کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کرتے کرتے معصوم نے یہ فرمایا کہ حتیٰ یہ امام کا جملہ، حتیٰ یہ کہ وہ مال بھی سحت ہے، جو انسان اپنے حق کے طور پر حاصل کرے مگر ظالم حاکم کے فیصلے کی وجہ سے، باقی جتنی چیزیں سحت کے دائرے میں ہیں، اچھا پھر فقط اس لیے کہ آپ حضرات کے لیے گفتگو نامکمل نہ رہ جائے، حوالہ دے دوں کہ خود شہید دستغیر نے گناہان کبیرہ سحت پر بھی تشریح کی، اور وہ آٹھ نو ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے جسے امام نے سحت بیان کیا، صرف اس لیے کہ میرے پاس ایسا محسوس ہو رہا کہ مسائل بہت پھیلتے جا رہے ہیں، وقت کی کمی ہے، تو جو چیزیں آپ کو آسانی سے مل سکتی ہیں ان کو میں خود بخود نظر انداز کر رہا ہوں، تو باقی سحت میں جو کچھ ہے وہ تو آپ کو تفاصیل میں بھی ملے گا، اور شہید نے باقاعدہ باب قائم کیا جس میں مردار اور سور اور شراب کے پیسے کا تذکرہ کیا جا رہا، اب اسی سحت کے اندر معصوم نے کہا باقی جتنی چیزوں کو سحت قرار دیا گیا وہ سمجھ میں آ جاتی، شراب بیچ کے جو پیسے کمائے جائیں، مردار بیچ کے جو پیسے کمائے جائیں، گانے کی اجرت کے طور پہ جو پیسے لیے جائیں، لیکن اس میں امام نے یہ جملہ فرما دیا کہ حتیٰ یہ کہ اگر تم اپنا حق لے رہے، تمہارا اپنا حق، لیکن ظالم کے حکم کی وجہ سے، قاضی جو ظالم قاضی کے فیصلے کی بنا پر، غیر معصوم کی عدالت کے فیصلے کی بنا پر، تو وہ تمہارا حق ہو لیکن وہ بھی سحت، وہ بھی رشتے حرام، اور اسے استعمال کرنا بھی گناہ، یہ امام کا جملہ فقہی اعتبار سے بھی معتبر ترین روایت میں شامل ہے، اس کی سند سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ روایت معتبر، صرف اختلاف ہوا مراجع میں اس کے متن کو سمجھنے میں، کئی مرتبہ یہ اصطلاحات میں استعمال کر چکا ہوں تو ہر ہر بار تو ہر چیز کو نہیں دہرایا جائے گا، لیکن صرف اشارے کے طور پر کہ مجتہدین میں احادیث کا جو اختلاف ہوتا وہ صرف راویوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ تو عوام کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ راویوں کا مسئلہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ مجالس کی وجہ سے لوگ اتنا جان چکے ہیں کہ جھوٹی اور سچی احادیث مل گئی، لیکن انتہائی معتبر ترین احادیث کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہوتا، کیونکہ اگر مسئلہ فقط یہ ہو کہ سچی اور جھوٹی حدیث کی بنا پر اجتہاد میں الگ الگ فتوے بن رہے ہیں، تو قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، قرآن کا سلسلہ سند ثابت شدہ، لیکن خود الفاظ حدیث میں بھی اختلاف ہو، چنانچہ اسی مسئلے میں آغا کوئی کا اور دیگر مراجع کا ایک بڑا مشہور اختلاف ہمارے سامنے آتا تھا، اور وہ یہی کہ یہ تو بات طے شدہ کہ اپنا حق لینے کے لیے اگر ہم امام کو چھوڑ کر کسی اور کی عدالت میں جا رہے ہیں خود یہ عمل بھی حرام اور گناہ. اور پھر اگر عدالت کے فیصلے سے ہمیں ہمارا حق مل رہا ہو تو معصوم کی حدیث کا ظاہری ترجمہ یہ کہ یہ بھی حرام اور گناہ. اب یہ بحث ہے کہ کیا اس میں, میں خود اپنے آپ سے ڈر رہا ہوں کہ موضوع نہ بدل دوں, اس لیے بہت رک رک کے, کہ کیا اس میں خالی ذمے والی چیزیں شامل ہیں یا عین والی چیزیں بھی شامل ہیں. اس پر پوری شیعت کا اتفاق ہے کہ غیر امام کے فیصلے اگر کوئی چیز انسان کو حاصل ہو رہی اور وہ ذمے والی چیز ہے تو مسلمن وہ حرام اور رزق حرام اور گناہ. لیکن اکثر علماء, میں نے بعض کا لفظ استعمال نہیں ہے, اکثر علماء یہاں تک کہا کہ اپنا عین مال بھی اگر ظالم کے فیصلے سے مل رہا ہے تو وہ بھی حرام اور گناہ. اب مثال اس کی, یہ دونوں لفظ تشریح طلب ہو سکتے تھے لیکن یہاں جمعے کے درس اتنی بار عین اور ذمے کا فرق آ گیا, اس کو بار بار سمجھانا مشکل ممکن نظر نہیں آ رہا. فرق یہ کہ روپیہ پیسہ یہ عین مال نہیں ہے, ذمہ عین کے معنی جو چیز ہم نے دی ہے کسی کو بے عین ہی وہی ہم کو ملنا چاہیے, اور ذمے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دی ہے اس کے اگینسٹ اس کے بدلے یہ دوسری چیز ہم کو وصول ہونا. تو اب یہ نوٹ ہم کسی کو دیتے ہیں, بہرحال وہ نوٹ تو عین نہیں ہو تو بدلتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. ہم نے اگر یہ کیس کیا آخری میں جو ظالم حکمران کے پاس, اور امام کے علاوہ ہر عدالت ظالم ہے, یہ تو طے شدہ مسئلہ ہے. مشہور ترین حدیث کہ جب میرا مولا مسند خلافت مسند قضاوت دیکھ کے فرما رہا ہے کہ یہ وہ نشست جس پر یا نبی بیٹھتا ہے یا وسیع بیٹھتا ہے یا شقی بیٹھتا, کسی چوتھے کی گنجائش نہیں, تو یہ تو طے شدہ بات کہ سوائے امام اور امام کے نائب کے ہر آدمی کتنا ہی انصاف پسند کیوں نہ ہو وہ ظالم. اچھا اب بات سے بات نکل آئی, دیکھیے یہی تو ایک مسئلہ ہمارے ساتھ ہو جاتا کہ مسند قضاوت لوگوں کے درمیان فیصلہ کرانا, لوگوں کے درمیان معاملات کو حکم کے ذریعے طے کرنا کہ جھگڑا ہوا یہ تمہارا مکان, یہ تمہاری گاڑی, اس بزنس میں تمہارا شیئر اتنا, یہ طلاق واقع ہو گئی, یہ بچہ مثلا باپ کے ساتھ رہے, یہ جو فیصلے دیے جاتے ہیں ججمنٹ فیصلہ جسے فقہ میں حکم کہتے ہیں, یہ سوائے نبی کے یا وسیع کے یا شفیع اور کوئی جاری نہیں کر سکتا. اب ایک مسئلہ یہاں پر آتا ہے اہم والمہم کا, وہ یہ کہ کبھی کبھار واجبات اپنی جگہ, لیکن معاشرہ ایسا بن جاتا کہ اگر واجبات کی پابندی کی جائے تو مجموعی اعتبار سے پوری شیعت کو نقصان پہنچنے کے امکانات ہو سکتے ہیں یا پورے اسلام کو نقصان پہنچنے کے امکانات ہو سکتے ہیں. نئے لوگوں کے لیے ذرا الجھی الجھی ٹوٹی ٹوٹی گفتگو, لیکن بس یہ چند لوگوں کا مسئلہ, جس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع پر آ جائیں. الاہم والمہم کا مسئلہ, یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اصول فقہ, جس کی بنا پر واجبات بدل جاتے ہیں حرام جائز ہو جاتے ہیں. اہم اور مہم کہ دو چیزیں اہم ہیں, ان میں زیادہ اہم کیا, تقیہ جس پر شیعت کو 1400 سال سے گالیاں دی جا رہی, ویسی کی مثال کہ ایک طرف جان جا رہی ایک طرف فقط جھوٹ بولنا پڑ رہا, جھوٹ بھی گناہ ہے جان ضائع کرنا بھی گناہ. اہم اور مہم کیا, زیادہ اہم کیا, اردو میں جو لفظ اہم عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں سب سے زیادہ اہم, سوائے تفضیل سپرلیٹیو ڈگری. اب اس کی وجہ سے کہا گیا کہ جان کی اہمیت جھوٹ سے زیادہ, جان کی اہمیت سچ سے زیادہ, جان بچا لو. اور وہی تمام لوگ جو تقیہ کو اتنا برا بھلا کہتے تھے, آج بھی مثلا جنگ اخبار میں ایک مضمون چھپا, اور بھی آج کل کہ روس کے سخت ترین کمیونزم میں چھپ چھپ کے مسلمانوں نے اپنے ایمان کو بچا لیا. اب اس اصول کی بنیاد پر کہ تقیہ تو گناہ ہے, حرام ہے, شیعت کو جو کہہ کے بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی مذہب ہے جو جھوٹ بولنے کو عبادت سمجھ رہے ہیں, ان تمام کی تمام چھ مسلمان ریاستوں ان تمام مسلمانوں کو گناہگار اور اتنا ہی فاسق و فاجر اور کافر سمجھنا چاہیے جتنا شیعت کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے تقیہ کی بنا پر کہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. ان سب کا فریضہ تھا کہ وہ اسٹالن اور لینن کے حکم سے اپنے آپ کو قتل کر دیتے. ایمان بچانا اور اسلام بچانا نہ ان کی کوئی نیکی مانا جائے, نہ ان کا کوئی جہاد مانا جائے, نہ ان کا کوئی کمال مانا جائے, لیکن نہیں, ساری اس وقت دنیا اسلام رزب اللسان ہے ان لوگوں کے, ہر ایک قصیدہ پڑھ رہا, تبلیغی جماعتوں کی جماعتیں بنا بنا کے وہاں بھیجی جا رہی, ان کے اوپر ہمدردی آ رہی, ہر ایک کو رحم ہو رہا ہے, ان کو کریڈٹ دیا جا رہا, پاکستان کے سب سے بڑے روزنامے کا صفحہ اول ان کے کارناموں سے بھرا ہوا. کون سا کارنامہ؟ جس کا ترجمہ ہے تقیہ. انہوں نے 70 سال تقیہ کر کے لینن اور اسٹالن کے دور میں اپنے آپ کو بچا لیا. اگر یہ کوئی کمال کی چیز ہے, اگر کوئی یہ تعریف کے قابل چیز ہے, اگر کوئی اچھی چیز, اسی کو شیعہ تقیہ کہتے آئے ہیں جو بالکل عقل اور نقل کے مطابق ہے. لیکن وہی بات کہ جب تعصب اور دشمنی تو اتنی واضح چیزوں کو بھی نام بدل کر عام لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا, یہ کہہ دینا کہ تقیہ اسلام میں ہے الگ, یہ کہاں کہا جاتا. کہتے یہ کہ جھوٹ بولنا جائز ہے, مذہب وہ ہے کہ جس میں جھوٹ ہے کی عبادت, تو خیر اگر اس کو جھوٹ کہا جائے تو یہ وہی جھوٹ ہے جس کے نتیجے آج جو بڑے فخر کے ساتھ کہا جا رہا کہ عالم اسلام کو پہلا ایٹم بم مل گیا, اس لیے کہ ان 6 ریاستوں میں سے ایک مسلمان ریاست ہے جس کے پاس ایٹم بم موجود. تو وہ مسلمان کہاں رہے؟ وہ تو تقیہ کی بنا پہ کافر ہو گئے. خیر میں اپنے موضوع سے اور ہٹتا چلا گیا, پہلے ہی کیا کم ہٹا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تقیہ جو ہر دور میں ہر مسلمان فرقے نے کیا اور اسے کارنامہ اور کمال سمجھ کے انجام دیا گیا, کفر کا زمانہ ہو, اسٹالن کا زمانہ ہو, عیسائیت کا زمانہ, تو کوئی بھی مسلمان ہو وہ اسی طرح سے اپنے ایمان کو بچائے گا جس کی آج سب تعریف کر رہے ہیں. مسئلہ اہم اور مہم کا کہ علی ایران یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان, یہ کوئی کمال کی بات ہے یا نہیں؟ تو ظلم کے دور میں صبر کر کے خاموشی کے ساتھ گھر کی تنہائی میں اپنے دین پہ عمل کرنا, یہ ایک مسئلہ. اسی طرح کا مسئلہ اہم اور مہم کا یہ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ, مثالیں تو بہت زیادہ, جیسا میں بار بار کہتا ہوں کہ میری زبان خود مچل رہی کہ ساری مثالیں میں پیش کرنا شروع کر دوں, لیکن پھر بات بدلتی چلی جائے گی. چلیں دو چھوٹی مثالیں. جب آگاہ کوئی کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ مجموعی اعتبار سے پورا عالم اسلام اور خصوصیت کے ساتھ ہمارا ملک پاکستان فوجی طاقت ہمیشہ سیاسی طاقت سے حاوی رہے گی, ایک سوال رکھا گیا تھا آگاہ کوئی کے سامنے, اور فوج میں بھی کچھ نہ کچھ صاحبان ایمان کا ہونا ضروری ہے, مگر فوج میں داخلے کے لیے جو میڈیکل چیک اپ ہوتا اس میں جسم کے وہ اعضا بھی کھولنا پڑتے ہیں جو شرم چھپانا واجب, اور مرد بھی مرد کے سامنے اپنے ان اعضا کو ظاہر نہیں کر سکتا. اب اگر یہ اسلام کا ایک واجب یعنی اپنے ستر کو چھپانا واجب ہے اور ستر کو کھول دینا حرام, لیکن اگر ہم اس کی پابندی کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قسم کی جو سروسز اور اس قسم کے جو ادارے اس میں سے صاحبان ایمان سب باہر چلے جائیں, یا اگر یہ لفظ اس طرح اچھا نہ لگے تو بدل دیا جائے کہ جتنے دیندار لوگ ہوں گے وہ سب باہر ہو جائیں گے اور بے دین اس میں چھاتے چلے جائیں گے. اب نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کا کنٹرول بے دین کے ہاتھ میں آ جائیں گے. اب کیا اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں؟ بہرحال اگر اس سب کے بعد بھی حرام حرام رہتا تو ماننا پڑے گا. تو جواب یہی جواب ہے کہ اہم بل مہم کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیا جائے, یہ جواب دے دیا گیا اور کافی ہے یہ جواب. فقط اس لیے کہ مرجے کو بہت احتیاط کے ساتھ جواب دینا پڑتا, ہو سکتا ہے کسی ملک میں فوج کی اتنی اہمیت ہی نہ, لیکن فقط اس کو جائز کرنے کے لیے کوئی سوال کو اتنا زیادہ بڑا کر کے بنا کہ مرجے سے کسی طرح فتویٰ مل جائے. تو ان کا جواب ایسا کہ دنیا میں ہر جگہ چل جائے کہ آپ خود دیکھیے کہ آپ کے ملک کے حالات میں صرف ایک منٹ کے میڈیکل چیک اپ کے لیے اپنے آپ کو چھپانا یہ زیادہ اہم یا پورا فیوچر اور مستقبل جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. اہم مہم کا خیال کیجئے اور پھر حرام حلال ہو جائے گا. یا دوسری مثال, یہ اس وقت بہت ہی زیادہ گرما گرم مثال بن گئی. دوسری اس کی تفصیلات تو خیر میں یہاں بیان نہیں کروں گا, لیکن ایک معذرت کر لوں کہ کراچی کے دو تین درس ایسے ہیں کہ جو مستقل مسائل فقہ کے بیان کے لیے ایک یہاں ہے, نجفیال میں بھی 30-35 منٹ مسائل ہوتے ہیں اور رضویہ میں بھی, اور جب ایسی جیسے مسائل زمانے میں چل رہے ہوں تو تکرار بالکل ممکن. خیر اس معذرت کی مجھے ویسے تو ضرورت نہیں تھی, لیکن میں اپنا اخلاقی فریضہ سمجھ رہا ہوں. تو اب دوسری مثال مخلوط تعلیم, جس کے بارے میں اس وضاحت کے بعد جو ابھی پرسوں نجفیال میں بیان کی گئی, مخلوط تعلیم کی تمام قسمیں حرام ہو گئی اور بغیر کسی شرط کو شروع کیے, حجاب کرے لڑکیاں یا حجاب نہ کرے, فساد ہو رہا ہو یا فساد نہ ہو رہا ہو. صرف ایک جو ذرا سی ابھی گنجائش نظر آتی, جس کے اوپر تھوڑا وقت لگانا پڑے گا آغائے گلپا ایگانی سے مسئلہ معلوم کرنے, کہ شاعر جو بالکل ہی نا سمجھ اور غیر ممیز بچے ان کے لیے مسئلہ بدل جائے. لیکن فی الحال جو مسئلہ آیا ہے مخلوط تعلیم کے سلسلے وہ یہی کہ وہ آغائے خوئی یا امام خمینی جیسی شرائط کے قائل نہیں آغائے گلپا ایگانی, کہ اگر بے حجاب لڑکے اور لڑکیاں مکس ہو رہے ہیں تو حرام ہو مخلوط تعلیم, یا معاشرے میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو حرام. جی نہیں, انہوں نے کہا اصلا ہی یہ حرام ہے, چاہے سب حجاب کے ساتھ اور معاشرہ اور ماحول اتنا ہی زیادہ نیک اور تقدس والا کیوں نہ ہو, اور چاہے یونیورسٹی ہو یا کالج ہو یا اسکول ہو یا پری پرائمری مونٹیسری اور کے جی وغیرہ کس قسم کے ادارے ہیں. خیر اب یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے. اس کے بعد خود ہی آغائے گلپائگانی کی ایک اور کتاب میں ذرا وضاحت ہے الاہم والمہم کے عنوان سے, کہ ہاں اگر اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ جتنی بھی سائنسی ترقی ہے, ٹیکنالوجی ہے یا اس قسم کے اہم اہم تعلیم کے شعبے, دیندار لوگ مخلوط تعلیم کی وجہ سے اس میں حصہ نہ لیں تو نتیجہ کیا ہو کہ یہ سارے بے دین اس میں چھا جائیں گے. اور کتنا فرق پڑتا ایک دیندار اور ایک بے دین سے. یہ اسی ایک مثال آ رہی ہے لیکن مخلوط تعلیم کا جز بن کے آ رہی ہے, کہ مثلا طب کی تعلیم, میڈیکل کی تعلیم. اب میڈیکل کی تعلیم وہ تعلیم کہ جس کے اندر چند مہینوں یا چند سالوں کا اگر کوئی حرام ہو رہا, مثلا مخلوط تعلیم ہو رہی, یا جو باقی سارے مراجع کے نزدیک حرام, کہ انسانی ایسے لاشوں پر تجربات کیے جا رہے ہیں کہ جو مسلمان کے لاشے, اب مثلا یہ تو حرام ہے لیکن یہ 2 سال 3 سال 4 سال کے حرام. دیندار اگر اس حرام میں مبتلا رہا لیکن بعد میں جب ڈاکٹر بن جائے تو وہ سارے کے سارے مسائل, جو علاج کا مسئلہ ہوتا ہے, جو ساری زندگی کا مسئلہ, یہ جو ڈاکٹر کے لیے پابندی کہ اگر جسم دیکھنا ضروری ہو تو چھو نہیں سکتے, اور آنکھیں بند کر کے یا منہ پھیر اگر نامحرم کی نبض دیکھنے سے کام چل جائے تو دیکھ نہیں سکتے ہیں, اور آئینے سے کام چلے تو آئینے میں دیکھنا, جب دیندار ہوگا تو ان ساری چیزوں میں جائے گا. ورنہ ڈاکٹر کے نزدیک یہ اتنی عام سی چیز ہو گئی کہ ان کے ذہن میں شاید تصور بھی نہ کہ یہاں بھی کوئی شرعی مسئلہ آ سکتا ہے, کہ بلڈ پریشر چیک کرنا یا انجیکشن لگانا یا کلائی کو پکڑنا یہ بھی کوئی حرام ہو. اب اگر سارے ہی بے دین آتے رہے اس مسئلے سے ڈر کر کہ مسلمان کے علاقے کی چیر بھاؤ کیسے کر, یا اگر کل پائیدانی کا یہ خاص مسئلہ کہ مخلوط تعلیم حرام, اور تقریباً ایک دو کالجز کو چھوڑ کے پاکستان میں سارے کالجز مخلوط تعلیم کے, تو نتیجہ کیا ہو, یا بے دین لوگ چھا جائیں گے, اور یا پھر یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کے کافروں کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی جو ویسے ہی پہنچ چکی ہیں, ہمیں وہاں سے واپس لانا. تو اب اس صورت میں آغائے گل پائے گا پھر یہ چند شرائط کے ساتھ اس والی مخلوط تعلیم کو بھی جائز کر دیتے, کہ جہاں ایک طرف ہمیں کے جی کے اور 4 اور 5 سال کے بچوں کی مخلوط تعلیم حرام نظر آ رہی ہے آغا کے فتوے, تو وہاں اس عمر کہ جو ہائی فتنہ و فساد کی عمر, جو ہائی گناہ کے راستے پہ جانے کی عمر, جہاں پہ واقعات نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکی کا اختلاط ہزاروں خرابیاں پیدا کر سکتا ہے, لیکن وہاں پہ فساد اس لیے اجازت دے رہے کہ ایک احتمال فساد ہے اور دوسری جانب اہم مسئلہ کہ ساری چیز غیروں اور کافروں اور بےدینوں کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے. اب آئیے یہ ساری مثالیں میں پھیلا دوں. مہاراج اتنا تو مجھے اپنے آپ پہ اعتماد ہے پروردگار عالم کے فضل سے کہ جب بات پھیل جاتی ہے تو آخر میں سمیٹی ضرور جاتی ہے, تو اب اس سب کو پھیلا کے اس موضوع کو واپس ہم سمیٹنے کی منزل پہ آ رہے ہیں. اور وہ یہ کہ بس قاضی یا جج یا اس قسم کی سول سروس میں انسان کا حصہ لینا کہ جس کے اندر اسے فیصلے کرنا پڑے, یہ ابھی آپ نے سنا کہ یا نبی بیٹھے گا اس سیٹ پر, یا وسیع بیٹھے گا یا شفیع بیٹھے گا. شفیع یہ تین لفظ ہیں, لیکن وہی مسئلہ کہ پاکستان کے حالات میں نہ صرف یہ کہ فی الحال بہت مشکل لگ رہا بلکہ مستقبل میں بظاہر کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ نائب امام کی حکومت یہاں پر اس شان سے قائم ہو جائے جس طرح ایران میں قائم. تو اب مسئلہ یہ کہ یہ جج بہرحال صاحبان ایمان کے کتنے ہی مسئلے اور کتنے ہی پرابلم حل ہو جاتے ہیں, لیکن اگر اس ایک مسئلے کی وجہ سے کہ ظالم کی سیٹ ہے جب کسی سوائے نائب امام کو, یہ ہمارے سارے نوجوان اس سول سروس سے یا اس قسم کی جتنی بھی سروسز ہیں اس سے پیچھے ہٹ جا, تو نتیجہ کیا ہو کہ پاکستان میں چند ملازمتیں ایسی جو بہت ہی عام یہ بیوروکریسی ہے یا ملٹری بیوروکریسی ہے یا اس قسم کی چیزیں, نقصان مستقبل میں جا کے بہت زیادہ ہو سکتا. اسی پھر یہاں پر اہم اور مہم کا مسئلہ آتا, اور وہ یہ آتا کہ صرف اس لیے میں نے کہا کہ اگر کسی سننے والے کے ذہن کبھی ان اداروں میں جانے کا خیال پیدا ہو رہا مگر اس وجہ سے وہ رک جائے کہ یہ صرف نائب امام کا عہدہ, تو مسئلہ اس کو معلوم ہوتا ہے. ویسے مجھے معلوم کہ اس وقت کا مجمع تو صرف بزنس اور کامرس والا ہے, لیکن پھر بھی تقاریر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتی. تو اس لیے ایک مسئلہ تو مکمل ہو جائے کہ جی ہاں اصلاً تو یہ حرام ہے جج کی سیٹ پر بیٹھنا, چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے. اس طرح ہمارے یہاں بہت سے سیاسی جماعتوں کے مطالبے میں شامل ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ کو الگ کیا جائے, یعنی انتظامیہ کے بعد افراد کو بھی عدلیہ کے اختیارات دیے ہوئے, چاہے وہ والا عہدہ ہو کہ جی ہمیں جج نہیں بننا لیکن اس کی کمشنر بننا, بہرحال کچھ اختیارات وہاں جاتے ہیں. یا انسان تو فیصد ہی جا ہی رہا ہو عدلیہ کے محکمے, حرام تو ہے گناہ تو ہے مگر یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس سے پوری ملت شیعہ کو نقصان پہنچ سکتا, نائب امام سے جا کے اجازت لے لی جائے تو یہی عمل جائز ہو جائے. اور کیوں کہ ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں ایسے افراد کو کہ جو اس قسم کی سروس اختیار کر چکے, زیارت کے لیے عمر مل گیا کوئی ان کو مسئلہ جاننے والا, تو ایک مرتبہ ان کو لے کے چلا گیا ایک مشتہد کے پاس اور انہوں سارے حالات سننے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دو شرائط کے ساتھ ان کو اجازت دے, وہ شرائط کو بہرحال واضح ہو کہ انصاف کا خیال کرنا ہے اور مومن کی خدمت کرنا ہے, وہ ساری باتیں. تو موضوع کے بیچ میں یہ بات نکل آئی, اصل موضوع یہ چل رہا کہ بہرحال جج یا قاضی کا عہدہ نہ صرف یہ کہ کسی غیر کے لیے حرام ہے اس عہدے پہ کام کرنا, بلکہ ہمارے لیے بھی حرام ہے اس کے پاس جانا, اور اتنا حرام ہے کہ اگر اس کے ججمنٹ کی بنا پر ہم کوئی اپنا حق بھی لے کے آتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں یہ سہت, یہ مردار اور سور کھانے کے برابر, کیونکہ سہت میں یہی نو چیزیں امام نے شامل فرمائی. لیکن اس حدیث کے کس ٹکڑے پر اختلاف ہو گئے, کیس تو یہ ہے کہ ہم نے جا کر کیس کیا کہ فلاں نے ہمارے 10,000 لے لیے اور واپس نہیں کر رہا. یہ جتنا بھی یہ کوآپریٹو سوسائٹیز اور انویسٹمنٹ کمپنیز کا مسئلہ, اب جج نے فیصلہ کیا کہ آپ کا پارٹنر غلط ہے وہ آپ کو 10,000 پیمنٹ کرے گا, لیکن یہ 10,000 جو ہم کو دلوائے گئے یہ وہ پیسے نہیں ہیں جو ہم نے اس کو دیے, یعنی یہ وہ والے نوٹ نہیں. یہ بھی میں صرف مثال کے لیے کہہ رہا ہوں, اور گہرائی میں جائیے تو اگر وہ والے بھی نوٹ ہو تب بھی مسئلہ نہیں بنتا, لیکن خیر بطور مثال. جو نوٹ ہم نے اس کو دیے تھے یہ بولے، جج نے اپنے حکم سے یہ کہا کہ اس کے نوٹ ہم کو مل جائے، اب یہ نوٹ مل رہے ہیں یہ اس کے دوسرے نوٹ، جس کو دینے سے وہ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، کبھی تو ہم عدالت میں گئے، اس کی رضا مندی کے بغیر اس کا پیسہ چھین کے ہم کو دیا گیا، جو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا حق تھا، لیکن جو چیز ہمارا حق تھی وہ چیز نہیں آ رہی۔ یا مثلا اس سے واضح مثال کہ پتا چلا کہ ہمارا کسی پہ حق ہے اور وہ چیز وہ کھاپی کے برابر کر چکا، تو اس کی جائیداد کو قرق کیا گیا اور اس کے بعد نیلام کیا گیا، یا وہ وہی جائیداد ہم کو دے دی گئی۔ ہماری وہ تو یہ ٹوٹ ہی نہیں، یہ تو اس آدمی کی، کوئی آدمی ظلم کرے، کوئی آدمی گناہ کرے، کوئی آدمی کسی کا حق مار، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جتنی بھی ملکیت ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکال دی جائے۔ مکان ہمارا نہیں ہم کو بھی معلوم، لیکن حکومت یا کوئی جج یہ کہے کہ مکان ہم کو دلوا رہا، کہ ویسے اس کے پاس 10 لاکھ نہیں، چنانچہ اس کی پراپرٹی ہے وہ ہم آپ کو دلوا دیتے، 10 لاکھ کے برابر والی پراپرٹی، یہ سہت مالک مکان جب راضی نہیں، چاہے اس نے ہم پر ایک ظلم کیا ہے 10 لاکھ کا، لیکن ہمیں حق نہیں کہ جو اس نے ظلم کیا ہے اس ظلم کو کسی دوسری چیز کے ذریعے سے پورا کرے۔ آپ اسلام میں کرے مسئلہ، اس کی چند شرائط، لیکن ظالم حاکم کے حکم یہ مکان ہم کو مل رہا، یہ تو سب کے نزدیک گناہ۔ لیکن بعض علماء تو ایک قدم آگے بڑھ گئے، بلکہ بعض نہیں اکثر، یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے مکان کے زید نے غلط طریقے سے قبضہ کر لیا، اور ہم حاکم جور غلط حاکم کے پاس جا رہے، اپنا ہی مکان واپس لے رہے جو ہے ہمارا، اور زید کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس کا مکان، حاکم ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا۔ زید اگر یہ کہتا رہے کہ ہاں بھائی مکان تو یہ میرا نہیں تو دوسری بات، لیکن اگر وہ یہ کہتا رہے کہ یہ میری زمین ہے، یہ میرا مکان، اور ہم کہیں کہ یہ ہمارا مکان، اور گواہوں کو دیکھ کر فیصلہ ایک ظالم قاضی کر رہا، ظالم کا مطلب چاہے اس کے عدل و انصاف کے ڈنکے پیٹے ہوئے ہوں معاشرے میں، نائب امام کے علاوہ جو ہے وہ ظالم، اور اس نے کاغذات دیکھے، ڈاکومنٹ دیکھے، کیڈیے کا ریکارڈ دیکھا، گواہ دیکھے، اور کہا کہ یہ مکان ہمارا۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ اپنا ہی مکان بھی اگر ظالم کے فیصلے سے مل رہا ہے، یہ بھی سہت، اس میں رہنا، نماز پڑھنا، قیام کرنا، یہ سب گناہ۔ صرف ایک آغائے ہوئی نے اس میں دوسرے علماء سے الگ موقف اختیار کیا اور کہا تھا کہ بے عین ہی اپنی چیز اگر آ رہی تو شاید وہ گناہ نہیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں، اس کے سوائے ان لوگوں کے جو اس وقت آغائے عراقی کی تقریر میں، باقی کسی کے لیے بھی آغائے ہوئی کا فتویٰ فائدہ مند نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس حد تک ظالم حکمران کے پاس جانے کی مذمت آئی، ظالم کے پاس جانے سے ایک اس کے بعد اس میں گنجائش نکلتی کہ اگر اپنا حق لینے کا کوئی طریقہ نہ ہو، کوئی طریقہ نہیں ہے حق لینے کا، صرف یہی ہے کہ ظالم کے پاس جانا پڑے، تب دوسری بات، ورنہ ویسے دونوں پارٹیز پر واجب کہ اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو وہ اپنے اختلاف کو فوراً کسی نائب امام یا اس کے با اختیار نمائندے کے پاس جا کے حل کرا۔ اب وہ مسئلہ کہ اگر ایک پارٹی تیار ہے دوسری تیار نہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں ظالم کے پاس جانا پڑا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ اگر مجبوری میں بھی ظالم کے پاس جائے تو احتیاط یہ کہ اس ظالم کے فیصلے کو حاکم یعنی نائب امام کے وکیل کے پاس لاؤ اور اس کی تصدیق کراؤ، اس کے بعد اس فیصلے پر عمل کرو۔ یہ احتیاط انتہائی مطلوب اور انتہائی شدید احتیاط۔ خیر، ظلم جب بالکل مجبوری کی حالت ہو اس وقت کا مسئلہ الگ، لیکن میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا جاتیوں کے آہستہ آہستہ معاشرے میں ایسے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، کم از کم ظاہراً تو نظر آ رہے ہیں، کہ جو کچھ کچھ خیال کرنے لگے ہیں احکامات شریعت کا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر معاشرہ دیندار لوگوں کا ہو تو ان کے بیچ میں اختلافات پیدا نہ ہو، اختلافات پیدا ہوں، اب اس کو طے کرانا پڑے گا جا کر کسی نائب امام کے پاس, کیونکہ حاکم جور کے پاس جانا خود بھی ایک گناہ اور اس کے فیصلے سے اپنا کوئی حق لینا وہ بھی ایک گناہ. طریقہ کار صرف ایک کہ آپ جائیے قاضی کے پاس, قاضی کون, یا نائب امام یا ان کا ایسا نمائندہ جسے انہوں نے یہ اختیار دیا. اب یہ جملہ بھی ذرا قابل توجہ, نائب امام یعنی ایک مستحق جب اپنے نمائندے مقرر کرتا تو یہ خیال نہ کریں کہ سارے نمائندے ایک جیسے ہوتے, نہیں, اصلی اختیارات کو مستحق کون, اب اس کی مرضی. وہ ہر ہر درخواست دینے والے کو یا جس کو اپنا نمائندہ بنا رہا الگ الگ قسم کی درخواست کا اختیار دیتا, ہر ایک کو وہ الگ قسم کا اختیار دیتا. تو ضروری نہیں کہ اگر آپ نے کسی کے پاس عربی میں ایک تحریر دیکھی جو آپ سے مستحق کی اور اس کے نیچے مستحق کی دستخط اور مہر موجود اور سرسری نگاہ ڈالی تو آپ کو پتا چلا کہ ہاں یہ ویسی ہی تحریر ہے جیسے ہم فلاں کے پاس دیکھ چکے, تو آپ یہ سوچیں کہ یہ دونوں کے اختیارات برابر ہیں. ایک ایک لفظ سے اختیارات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں, اور خصوصاً ہمارے اس ماحول جہاں لوگوں کی سادگی اور بھول پنے اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا رہا تھا, ایک زمانہ تھا کہ ایک طریقہ کار کہ آپ کسی بھی مستحق کسی بھی موضوع پہ خط لکھیں وہاں سے جواب ضرور آپ کے پاس آئے, چاہے ایک مہینے کے بعد, چاہے دو مہینے بعد, چاہے چار مہینے بعد, چاہے آٹھ مہینے کے بعد, ایک سسٹم ہے, آپ کا خط وہاں پہنچ جائے, اس کے بعد جس ڈپارٹمنٹ کا خط ہے اس کے اندر ڈال دیا جائے, اور پھر آپ سے پہلے کے جو خط ہیں ان کا جواب دیتے دیتے جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کو جواب دیا جائے. اب چاہیے کہ خود ذاتی طور پر میں نے ایسے خط پڑھے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے گاڑیوں سے بھرا ہوا خط بھی بھیجا تھا آگے خود کو اس کا بھی جواب دیا انہوں نے, اب جو بھی جواب دیا لیکن جواب ضرور دیا, کیونکہ ایسے کچھ خط یورپ اور امریکہ سے آئے تھے اور عراق میں اس زمانے میں انگریزی ترجمہ کرنے والا کوئی نہیں تھا تو اس کو ترجمے کے لیے کراچی بھیجا گیا تھا, اس کا عربی میں ترجمہ کرے فارسی میں پھر نجف بھیجے پھر وہاں سے جواب آئے تو وہ عراق جائے, تو واقعات اس میں کھلی کھلی گالیاں اور مغلظات تھے اس کا بھی جواب بھیجا گیا, ایک طریقہ کار ہے وہاں پہ ایک سسٹم بنا ہوا. تو اب ایسا بھی ہوا کہ کسی مثلاً کسی واقعے پہ تعزیت بھیجی نائب امام جواب آئے, کسی نے عید کارڈ بھیجا بھیجے جاتے ہیں عید کارڈ بڑی کثرت کے ساتھ اس کا جواب آتا, کسی نے عام سا خط بھیجا اس کا جواب آتا, اور اختتام خط کا شروع اور خط کا آخر بالکل ایک جیسا ہوتا کہ عام طور آپ کسی موضوع پر بھی نائب امام کی تحریر دیکھیں عام طور پر خط کے شروع خدا کی تعریف و درود و سلام ہے, آخر میں دو تین جملے کہ آپ مجھے دعا میں نہ بھولیے گا اور اس طرح کے ایک دو جملے اور اس کے بعد بہت, اس طرح امتحان کی کاپیاں چیک کرنے والوں کے بارے میں سنا کہ وہ کاپیاں ایسی طرح چیک کرتے کہ ہر سوال میں دو لائنیں اوپر پڑی دو لائنیں نیچے پڑی اور اس کے بعد نمبر دے دی, تو اسی طرح سے ہمارے یہاں مستحدین کے اس طریقہ سال کی بنا پہ غلط فائدے بھی اٹھائے گئے کہ کسی نے مثلا کوئی کتاب یہاں سے بھجوائی انہوں نے کتاب کی رسید اور رسید اسی طرح ہو کہ اوپر کی وہی شرعی عبارت اس کے بعد آپ کا حق ملا آپ کی خیریت معلوم ہو اور یہ کتاب مل گئی اور اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولیے گا مہر اور دستخط, اس کو باقاعدہ میں اس کو گواہ ہوں, البتہ یہ 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, شکوا بھی دیا گیا اس کتاب کے آخر میں جس کے اندر اپنے آپ کو مستحد اور مستحدین کا نمائندہ قرار دیا گیا, اور سارے ایسے خط اس میں کسی میں کتاب ملنے کی رسید تھی, کسی کے اندر کوئی ٹیلیگرام ملنے کی رسید تھی, کسی کے اندر فقط یہ تھا کہ آپ نے مبارکباد دی فلاں مسئلے پر تو آپ کا شکریہ, یہ سارے یعنی اتنا اعتماد تھا اس زمانے میں لوگوں کہ ہماری قوم اتنی جاہل بھولی بھالی سادہ اور معصوم کہ صرف یہ دیکھ کر کہ اس پر کسی مستحق کی دستخط اور مہر لگی وہ پورا خط بھی نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی کسی سے ترجمہ کرائیں گے, یہ اتنی جاہل قوم, پورے کتابچے چھپے ہوئے ہیں 40-50 عربی تحریروں پر اور کس چیز کے ثبوت میں پیش کیا جاتا کہ ہم ہیں مستحق, دیکھیے آقائے مسلمین نے ہمارے اشتہار کی گواہی دی, وہ کیا گواہی ہے
تو آپ کا یہ کارڈ ملا, بہت شکریہ. اور اس کو چھاپ دیا گیا کہ آغا حکیم کا, آغا پروجردی کا, آغا شہرودی کا 50-60-70-80 اور مہر ایک جیسی ہوتی ہے تو سفید ایک جیسی ہوتی ہے, تحریر ایک جیسی ہوتی ہے. ایسی کتابیں تھی بھی میرے پاس, اب پتہ نہیں تو ہے یا نہیں. تو اس اعتبار خالی یہ بھی کام نہیں آتا ہے کہ ایک عربی تحریر. اچھا پھر جہاں واقعاً جینین اور صحیح ہے, اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ عام آدمی ذرا ہوشیار ہو گئے, تب بھی یہ ضروری نہیں کہ واقعی غلط, لیکن اسے کتنے اختیارات دیے گئے یہ باقاعدہ اس تحریر کے اندر پڑھنا پڑے گا. اور ایک بات اور یاد رکھ کہ وہاں پر چونکہ ایک سے زیادہ ڈرافٹ تیار کرنے والے, تو کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی کاتب یا لکھنے والا, یہ تو بہرحال ایک قسم کا کلریکل جاب ہے, وہ جو اجازت نامے کی تحریر تیار کرتے ہیں, کبھی تو اختیارات کم ہوتے ہیں تحریر لمبی ہو جاتی ہے, اور کبھی اختیارات زیادہ ہوتے ہیں تو تحریر چھوٹی ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی پتا نہیں چلتا کہ بھائی فلاں کو 10 لائنوں کے اختیارات دیے گئے ہیں اور فلاں کو 2 لائنوں, تو 2 لائنوں میں کیا لکھا گیا ہے اور 10 لائنوں میں کیا لکھا گیا, کیونکہ یہ چیزیں آج کل ہو رہی ہیں, سننے میں آ رہی ہیں یہ باتیں. اس اعتبار سے بغیر کسی کی توہین کیے ہوئے, کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا کہ جس کے پاس اجازت ہے وہ اس کی بات کم کرتا, لیکن جو اس کے ماننے والے یا عقیدت مند ہوتے ہیں وہ اس بات کو بڑھا دیتے. پیر نہیں ہوتے ہیں, مرید ہوایا کرتے ہیں. وہ جو فارسی کا محاورہ, وہ خود مناجیس پر بھی منطبق ہوتا ہے اور ان کے وکیلوں پر بھی. تو خیر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس آدمی کو کیا اختیارات دیے گئے, وہ اختیارات پڑھنا پڑیں گے. ایک بات اور سن لیجیے کہ ساری چیزیں جو کہ کام کی ہیں تو ادھر ادھر میں بھٹک رہا ہوں, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا موضوع کے دائرے کے اندر. ایک بات اور واضح ہو جانا چاہیے, یہ بھی بہت اہم مسئلہ, نجفی حال میں کس بدھ کو آنے والا ہے یہ مسئلہ. اس لیے دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں وضاحت کی جائے, لیکن بات چھڑ گئی تو وضاحت کیے دیتا ہوں. اور وہ یہ کہ اختیارات مستحق خود رکھتا ہے, پھر وہ اپنے وکیلوں کو دیتا. اور مثلا مستحق کے پاس 50 اختیار, تو وہ ہو سکتا ہے کسی کو پورے 50 اختیار دے دے, کسی کو 40 دے, کسی کو 20 دے, کسی کو 10 دے, کسی کو 5 دے. یہ ضروری نہیں, شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارے پاس 50 اختیار اور ایک کو تم نے 50 دیے تو ہر ایک کو 50 اختیار دینا پڑے. نہیں, یہ نہیں, اس کی مرضی. جیسے آپ کا مسئلہ کہ آپ چاہیں تو ایک آدمی کو عام معاملات اپنا مکمل نمائندہ بنا دیں کہ یہ ساری میٹنگ ہمارے بحاف پہ کر سکتا, کاروباری افراد کسی کو مکمل اپنا ایجنٹ بنا دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں, مکان کی خرید و فروخت کے لیے فلاں کو اختیار دیا اور کاروبار کے لیے فلاں کو اختیار دیا, مستحق کو بھی اس طرح سے اختیار تقسیم کرنے کی اجازت. اس میں ایک مسئلہ کبھی آ جاتا, یہ شاید آپ کے لیے اتنا کام کا مسئلہ نہیں لیکن معلومات کا مسئلہ ضرور, اور وہ یہ کہ ہماری شریعت بعض اوقات ایک مستحق ایسے اختیارات اپنے نمائندوں کو دیتا جو اس کے فتوے میں خود اس کو بھی حاصل نہیں. ذرا لوگ چونکیں گے, کان کھڑے ہوں گے کہ یہ کیا بات. کچھ دیکھیے, ایک مستحق کے پاس کتنے اختیارات, چاہیے طے شدہ مسئلہ دین اختلاف, ہر ایک کا اپنا الگ الگ نظریہ. ایک جانے امام خمینی کا نظریہ جو فرماتے ہیں کہ مستحق امور تشریعی وہ سارے اختیارات ہیں کہ جو امام معصوم کو حاصل ہوتے ہیں ماں سوائے جہاد کے, کہ جہاد کا حکم نہیں دے سکتا مستحق. دفاعی جہاد نہیں, ڈیفینس تو ٹھیک, خود بغیر کسی وجہ سے کسی ملک پر تبلیغ کے لیے اٹیک کرنا, اس کو چھوڑ کر باقی سارے اختیارات ہیں مستحق کے پاس. اور دوسری جانب ایسے لوگ بھی گزرے, ایسے علماء مستحدی جو کہتے ہیں کہ نہیں مستحق کو کوئی اختیار بھی حاصل نہیں, بس فتوا دے رہے بس, حتیٰ یہ کہ خود میں بھی مستحق کو کوئی اختیار نہیں, فتوا وہ دے گا, خرچ لوگ اپنی مرضی سے کریں گے. اب یہ جو دو فتوے ہوئے اس کے بیچ میں اور بہت سارے فتوے, تو جس کی تقلید کرتے خود اس کو دیکھنا پڑے کہ اس کی نگاہ میں کیا ہے. اچھا, اور یہ بھی نہ سمجھیے کہ یہ ساری چیزیں اس طرح جیسے امام خمینی کا نظریہ. اب ایک یہاں پر ایک عجیب ہمارے سامنے تضاد یا کنٹراسٹ آتا کہ اس وقت جتنے بھی مراجم اس وقت فی الحال اس وقت سے میری مراد گزشتہ 20 سال کو شامل کرتے ہیں, غالباً آغا کوئی مجتہد کے کم سے کم اختیارات کو مانتے تھے، کم سے کم والے، جہاں تک میری محدود معلومات کام کر رہی، یہ ایک آغا خونساری تھے، سید احمد خونساری سن 86 میں جن کا انتقال ہوا، باقی آغا گلپائیگانی ہیں، آغا مرشی نجفی ہیں اور جو مراجد، وہ امام خمینی سب سے زیادہ اختیارات کے قائل ہیں اور آغا خوئی اور آغا خونساری سب سے کم، اور بیچ کے مراجل کے درمیان. لیکن ایک عجیب بات، صرف اس لیے کہ مسائل فقہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے، آغا خمینی سب سے زیادہ اختیارات کے قائل اور آغا خونساری کو چھوڑ کر آغا خوئی غالباً سب سے کم اختیارات مستحد کو دلواتے تھے اس 20-25 سال کے دور میں. لیکن اب ایک عجیب بات کہ ایک اختیار ایسا جہاد ابتدائی کا اعلان، کہ بھائی گناہ کافروں کا ملک، گناہ ہمارے دینے میں، نہ ہمارے دینے میں، نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق، نہ کہیں اس طرف توجہ، اور اس کے بعد تبلیغ اسلام کے ارادے سے اس پر حملہ کرنا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے اسلام کے جہاد ایسے ہوئے کہ جو حکومت اور ملک گیری کے لیے ہوئے، یہ قضیہ کا صغرا، لیکن صغرا کی جگہ ثابت کہ جو صحیح نمائندہ پروردگار ہے وہ جہاد ابتدائی کر سکتا ہے. جن لوگوں نے یہ جہاد کیا ان کو ہم نہیں مانتے صحیح نمائندے، لیکن صحیح نمائندے کو اختیار ہے، نبی امام اور نائب امام، نہیں نبی اور امام، انہیں حق کہ بغیر کسی وجہ خود ہی جا کے چھیڑچھاڑ شروع کر دے. بالکل میں عوامی لفظ استعمال کر رہا ہوں، البتہ قبل یقینیت نائب امام کو یہ اختیار ہے یا نہیں، یہ اتنا مشہور مسئلہ کہ جہاد کا حق سوائے نائب امام کی اور کسی کو نہیں، کہ امام خمینی جیسا مرجے تھے جو سارے اختیارات مستحد کو دلواتے ہیں جہاد میں پابندی لگاتے ہیں، مگر دوسری طرف سے کہ اگر کوئی جیسا مرضی تو کم سے کم اختیار مستحد کو دلواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مگر ان کم سے کم اختیار میں جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار حاصل. جو مسئلہ سب سے یعنی مشکل مسئلہ نظر آ رہا، مشکل ان مانو کہ امام خمینی کا فتویٰ دیکھ کر عقل یہ کہہ رہی کہ شاید جہاد کا اعلان یہ اتنی مشکل چیز ہے کہ سوائے امام کی اور کوئی نہیں اعلان کر سکتا، امام خمینی بھی یہ کہے، اس کا مطلب ایسی اس میں پکی روایت ہو. مگر دوسری طرف ہم نے دیکھا جو وہ آ گئے جو مستحد کے اختیارات کو اتنا محدود مانتے کہ وہ چاند کا اعلان بھی نہیں کر سکتا، وہ عام معاملات میں کوئی حکم بھی نہیں دے سکتا، وہ کہتے ہیں مگر جہاد کے اختیار کو مستحد کے پاس حاصل. تو اگر انسان خالی عقل لڑا کے مسئلوں کو حل کرے تو وہ کیا کہے گا کہ جب امام خمینی جیسا مرضی بھی جہاد میں منع کر رہا تو اگر کوئی تو دوسری چیزوں میں منع کر رہے ہیں، جہاد میں تو یقیناً منع کرتے ہوں گے. ایک طریقہ ہوتا ہے مسائل کو حل کرنے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ والدین کو اف کہنا حرام، تو مارنا پیٹنا تو یقیناً حرام ہو، مگر وہی بات جو میں اس بت کو نجفی حال میں کہہ رہا کہ خالی مستحد کی کتاب پڑھ کر کوئی مسئلہ پورا سمجھنے کا دعویٰ نہ کرے، ورنہ بظاہر یہ اپنی چیز لگتی کہ جو مستحد کے اتنے بڑے اختیار مان رہا، کیونکہ ویڈیو کیمرہ ہے اس لیے اب میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اتنے بڑے اختیار مان رہا وہ بھی کہتا ہے کہ فلاں چیز اس سے باہر، وہ جو ویسے ہی اتنے منہ سے اختیارات مان رہا تو وہ چیز تو یقیناً باہر ہونا چاہیے. لیکن ایک عجیب تضاد نظر آیا کہ وجہ یہی کہ مسئلہ خالی حدیثوں کا. تو خیر یہ مستحد کے اختیارات کی جو بحث چھڑی تو اس میں ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر مرضی کا یہ بھی نظریہ ہوتا کہ مستحد کو آخر کتنے اختیار حاصل، کوئی کہتا ہے 50، کوئی کہتا ہے 40، کوئی کہتا ہے 20، کوئی کہتا ہے 10، کوئی کہتا ہے 5. اب جتنے اختیار اس کے فتوے میں ایک مرجے کے فتوے، اب میں نام لینا شروع کر دوں، اب جو میں نام لے رہا ہوں یہ صرف مثال کے طور پر، مثلاً اگر خمینی کہتے ہوں کہ 50 اختیار، پھر بھی کچھ چیزیں مستحد سے باہر انہوں نے کر دی، مثلاً جہاد، اگر کوئی کہتے ہوں مثلاً 10 اختیار، آغائے گلپائیگانی کہتے ہوں 20 اختیار. اب عقل یہ کہتی کہ جب مستحد یہ کہتا کہ اتنے اختیار، تو جب کسی کو اپنا وکیل بنائے تو وہی اختیار کو دے گا جو اس کے فتوے میں اس کے پاس. بھائی آغاز کوئی کہتے ہیں کہ مستحد کو صرف 10 اختیار، اس کا مطلب وہ اپنے وکیل کو زیادہ سے زیادہ 10 اختیار دے سکتے، 15 تو دے ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے اپنے فتوے صرف 10 ہی اختیار ہوتے. مگر ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ اکثر یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں اس لیے وضاحت ضروری کہ نہ اردو کتابوں میں ملتی ہے نہ مجالس میں اس کا ذکر ہوتا، اور مسئلے معاشرے میں پیش آتے رہتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں کہ خود مستحق کا فتویٰ یہ کہ اس کو اختیار 10 آتے، مگر کو 15 اختیار استعمال کرنے لگتا، اپنے وکیل کو 15 اختیار دے دیتا. تو آخر یہ کیا مسئلہ؟ کمیٹی بٹھائی جائے کہ اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، یا اس کے لیے بھی کوئی ہے شرعی راستہ؟ ایک راستہ، اور وہ راستہ میں نے اتنی مرتبہ مختلف مجالس میں بیان کیا کہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک جملہ کہنا، قانون الزام. اب تک میں نے اس کی مثالیں دی تھی کہ ایک شیعہ غیر شیعہ کے فقہ سے فائدہ اٹھا سکتا، مگر یہ قانون الزام خود شیعہ شیعہ میں بھی چل سکتا. قانون الزام کا مقصد کیا ہے کہ ایک چیز ہمارے نزدیک ثابت نہیں، مگر جو ہمارا بزنس پارٹنر ہے اس کے نزدیک وہ چیز ثابت، ہمارے اعتبار سے وہ معاملہ غلط، اس کے اعتبار سے اس پر واجب. تو ہم اس سے یہ مطالبہ کر سکتے کہ جب تمہاری فقہ میں یہ چیز واجب ہے تو لاؤ ہمارا حق دو. اب وہ اگر کہتا رہے کہ مگر تم کو شیعہ ہو جس کے فقہ میں یہ چیز نہیں، جو سب سے اس کی واضح مثال آ جاتی وہ آ جاتی ہے وہی عورت کی میراث، عورت کی طلاق. طلاق ایک عورت شیعہ ہے، شوہر غیر شیعہ، اس نے ایک مرتبہ طلاق 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 کہہ دی، جو مثال شاید میں یہ دے چکا ہوں یا کوئی اور. اب یہ عورت اپنے آپ کو آزاد سمجھ سکتی، چاہے اس کا شوہر یہ کہے کہ بھائی میں تو صرف اس لیے طلاق کہہ رہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ شیعوں کے ہاں یہ طلاق ہوتی نہیں، اور تم ہو شیعہ عورت تو کہاں تمہیں طلاق ملی. لیکن نہیں، وہ شیعہ عورت کہہ سکتی کہ ہمارا مسئلہ ہے اگر شوہر میرا شیعہ ہوتا تو اس کی پابندیاں، غیر شیعہ شوہر ہے اس کی فقہ میں ہے اس کے مطابق میں اس کے اوپر اسی کے مسئلے کو استعمال کروں. یہ ایک ہے قانون الزام. لیکن یہ شیعہ شیعہ میں نہیں چلتا کہ ہمارے نزدیک ایک چیز نہیں ہے ثابت، سامنے والے کے فتوے میں چیز ثابت، ہم اپنے ہمارے اعتبار سے وہ چیز نہیں، لیکن اس سے اس چیز کا مطالبہ کر سکتے. یہ کہہ کر کہ تمہارے مستحق کے اعتبار سے تم پر یہ چیز واجب، یہ ہے قانون الزام. اس کی دو پریکٹیکل مثالیں دے، خالی کتابی مثالیں نہیں. پہلی مثال، آغاز خوئی کا مشہور و معروف نظریہ گزر چکا کہ مستحق کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوگا. اچھا، اب الفاظ فقہ میں ساری اہمیت الفاظ کی، اور میں اکثر یہ دیکھ کر کہ ہمارے لوگ اس قسم کی چیزوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہرحال ہاتھ گھما کے ناک پکڑنا ہوا کہ یوں حلال نہیں تو یوں حلال. ہمارے یہاں ایک عام تصور یہ لوگ آسانی سے اسے قبول نہیں کریں، خصوصاً آغاز کوئی کا بینکنگ کا مطلب، کتنے لوگوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سود تو حرام ہوتا ہے، آپ کہیں یوں حرام ہے اور یوں نیت کر لو تو حلال ہے، یہ کیا بات ہو. یہ عام آدمی تو سیرت رسول کی جو تقاریر منگل کے دن بڑے امام باڑے میں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہو کہ اکثر میں واقعات کے بیچ میں رک کے بتاتا ہوں کہ دیکھیے رسول یہاں پر لفظ کی وجہ سے فائدہ اٹھائے. ابھی ابھی منگل کی بات کہ صلح حدیبیہ میں معاہدہ یہ ہوا کہ اگلے سال عمرے پر آؤ، اسلحہ لے کے مکے میں داخل نہ ہو، اور پیغمبر اسلحے کا انبار لے کے مدینے سے نکلے اور مکے کے قریب پہنچ گئے. کافروں نے کہا ہمارا تمہارا معاہدہ تھا کہ تم اسلحہ لے کے نہیں آؤ، یہ سارے اسلحے کے اتنا سارا ذخیرہ. تو پیغمبر کا جواب یہی تھا کہ معاہدہ یہ تھا کہ مکے میں داخل نہیں ہوں، یہ نہیں تھا کہ لے کے نہیں آئی، چنانچہ مکے سے ایک قدم پہلے تک یہ اسلحہ ہم لا سکتے ہیں. وہ وہی کیا پیغمبر. کفار جملہ یہ لکھوا رہے کہ اگلے سال تم مکے میں اسلحہ لے کے نہیں آؤ، ذہن نہیں سمجھ رہے کہ اس کا مقصد یہ کہ لوگ مدینے سے خالی ہاتھ نکلے، مگر نہیں، معاہدے میں لفظ کی اہمیت ہوگی. چنانچہ آغاز خوئی کا فتویٰ ہے کہ حاکم کے حکم سے چاند ثابت نہیں. وہ کہہ دے کہ آج عید ہو گئی، 29 رمضان کے بعد عید نہیں. اب جملہ دیکھیے، مستحق کے فتوے سے چاند ثابت نہیں، یہ جملہ نہیں کہ مستحق چاند کا حکم نہیں دے سکتا، یہ دو الگ الگ جملے. مستحق چاند کا حکم نہیں دے سکتا ہے الگ، مستحق کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہے الگ. چنانچہ یہ ہو کہ خود آگا خود فتویٰ یہ دیتے تھے کہ مستحق کے حکم سے چاند ثابت نہیں، لیکن کئی مرتبہ نجف میں آغاز خوئی نے حکم دیا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ کل عید مناؤ. کوئی اطلاع نہیں آئی چاند کی، 29 رمضان کے بعد عید پر روزہ رکھا، حکم دیا. اب لوگوں نے جا کے پوچھا، جو لوگ سمجھدار تھے وہ تو سمجھ گئے، لیکن باقی لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا، کتاب میں کچھ کہ حاکم کے حکم سے چاند ثابت نہیں, اور زبان پہ کچھ ہو. اب تین قسم کے لوگ ہو گئے, ایک تو وہ جن کو پورا مسئلہ معلوم سمجھ گئے کیا وجہ, ایک وہ یہ لوگ تو گئے نہیں, ایک وہ لوگ نہیں گئے جن کو یہ معلوم کہ علماء اور مجتہدین کا کام ہی یہی ہوتا ہے زبان پہ کچھ اور عمل کچھ, وہ بھی نہیں گئے کہ ہمیں تو پتا ہی ہے کہ کیا وجہ. لیکن ایک تیسرا تجسس والا گروہ پہنچ گئے تو یہی جواب دیا آگے کہ حاکم جان کا حکم دے سکتا ہے لیکن سننے والوں پر ثابت نہیں ہے, اس کا خدا پھر یہ حکم دینے کا فائدہ کیا فائدہ. وہ مراد جن کے فتوے میں حکم حاکم سے چاند ثابت ان کے متعلق پر واجب ہو جائے, کیونکہ فتویٰ تو یہ ہے کہ کوئی بھی مستحد حکم دے دے, مثلا امام خمینی کی تقلید کرنے والا آغاز بھول پائے گا نہیں, تو مقلد کہتے کوئی مستحد حکم دے دے چاند ثابت, چاہے وہ والا مستحد ہی حکم دے جس کے اپنے فتوے میں چاند نہیں مگر حکم دے دے, تو فتویٰ آغاز کوئی کا کہ چاند ثابت نہیں لیکن ان کے حکم پر ان کا مقلد عمل نہیں کر سکتا اور دوسرے مستحد کے مقلد پہ واجب ہے کہ عمل کر. یہ ہے قانون الزام کہ آغاز خمینی والے سے کہیں گے تمہیں عمل کرنا اس لیے کہ تمہارے مستحد کی نگاہ میں حاکم کے حکم سے چاند ثابت. مثال نمبر دو, شاید یہ آخری مثال, آغاز کوئی امام خمینی آغاز گل پائے گانی ان تین کا فتویٰ مجھے معلوم اور کچھ اور مراجے کا فتویٰ اس کے الٹ معلوم, البتہ ان کے نام میں نہیں لے رہا ہوں. وہ کیا فتویٰ کہ کیا اسلام میں یہ جو جملہ لکھتا ہوتا ہے کہ آل رائٹس ریزرو, حقوق سبا محفوظ, جو کتابیں ہیں اب تو بہرحال کیسٹوں پہ بھی اور اس قسم کی تمام چیز, ایک حق جو مغربی دنیا نے مانا بلکہ شاید پاکستان میں بھی کاپی رائٹ ایکٹ بن گیا, کتابوں کی حرکت تو بہت پہلے سے, ایک مصنف کی کتاب ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کو نہیں چھپوا سکتے اور بہت بڑا جرم ہے یہ مغربی دنیا میں. تو اسی طرح سے کوئی کیسٹ ہے, کوئی ویڈیو ہے, کوئی آڈیو ہے, کوئی فلم ہے, سب میں یہ قانون چلتا ہے. خود آغاز کوئی کے فتوے میں اسلام میں اس قسم کا کوئی حق ثابت نہیں, امام خمینی کے فتوے میں ایسا کوئی حق ثابت نہیں, آغاز گل پائیدانی کے فتوے میں ایسا کوئی حق ثابت نہیں. لیکن یہ نہیں کہ سارے شیعہ علماء یہ کہتے ہیں, اس کے برعکس کوئی شیعہ مراجع ایسے ہیں جن کے فتوے میں حق سب محفوظ ہے, حقوق تباہت محفوظ ہے. اب یہ دو فتوے تو ہیں, مسئلہ یہ جو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے, وہ آپ کی شرافت ہوگی آپ پوچھے نہیں لیکن سوال ذہن میں آنا چاہیے, وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ آغاز کوئی کا یہ فتویٰ, مگر کیا وجہ کہ آغاز کوئی ہی کی جتنی کتابیں آج تک چھپی سب پہ لکھا ہے کہ حقوق تباہ محفوظ, فتویٰ ان کا یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی حق اسلام میں ثابت نہیں واجب نہیں, اور اپنی ہر کتاب پہ چھاپ رہے کہ حقوق تباہ محفوظ, چاہے ان کے مسائل کی کتاب, چلے مسائل کے آج کل جو علمی کتابیں ہوتی پھر بھی سمجھ میں آئی, منہا توضیح یہ عام سی کتاب, اب یہ کیا مسئلہ کیسے جائز ہو, جائز ہوگی اب قانون الزام کی روشنی. اسلام میں حقوق تباہ کوئی حق نہیں, لیکن اگر کوئی اپنی کتاب پہ یہ جملہ لکھنا چاہے یہ حرام بھی نہیں, کہیں یہ گناہ نہیں ہے کہ آپ یہ لکھ دے کہ فلاں چیز محفوظ, البتہ یہ الزام بن گئے کہ اگر کافروں میں سے کسی کے نزدیک کاپی رائٹ ہے اور اس نے اس کتاب کو چھاپ لیا اس کی گردن پکڑ گئی, غیر شیعوں میں کسی کے نزدیک کاپی رائٹ ہے اور اس نے اس کتاب کو چھاپ لیا ہم اس کو پکڑ لیں, شیعوں میں اگر کسی کے نزدیک کوئی ایسے مستحد کی تقلید کرتا کہ کاپی رائٹ وہ نہیں چھاپ سکتا ہم اس کو پکڑ لیں, وہ یہ نہیں کہہ سکتا چاہے اگر خود آپ کے اپنے فتوے میں کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو چھاپا, میری بات نہ کرو تم جس کی تقلید میں کر رہے ہو تمہارے نزدیک تو واجب تھا اس کا خیال رکھو, تم نے اس کی مخالفت کی ہے اب جو بھی اس کا مسئلہ رائلٹی دی جاتی ہے پینلٹی دی جاتی ہے ایک الگ بات, تو یہ اہم ترین مسئلہ آپ کے سامنے میں نے اس لیے پیش کیا کہ بعض مراجع کے پاس کچھ اختیارات ثابت نہیں لیکن وہ اپنے لیے بھی اور اپنے وکیلوں کے لیے بھی لکھ دیتے کہ ان کو میں یہ اختیارات دے رہا ہوں, تو آدمی یا چونک بھی جاتا, کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحدین ہی ایسے ہوتے اور کچھ سمجھتے ہیں وکیل کے وکالت نامے میں کوئی گڑبڑ کہ بھائی یہ تو اس مستحد کا وکالت نامہ ہو ہی نہیں سکتا, مستحد خود کہہ رہا کہ میں چاند کا حکم نہیں دے سکتا ہوں تو اس نے وکیل کو یہ اختیار کیسے دے دی, بھائی کبھی اصل سے برابری نہیں ہو سکتی, خود اس کے بعد بھی اختیار نہیں تو دوسرے کو کیسے دے رہا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قانون الزام کا اطلاق صرف شیعہ اور سنی اور شیعہ اور کافر ہی تک محدود نہیں, بلکہ شیعہ اور شیعہ میں بھی یہ قانون الزام چل سکتا. ہاں اس کی حدود ہیں, وہ اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ, اس کی حدود ہے. اور وقت تو پورا ہو گیا, لیکن ایک مسئلہ میں اس لیے بتا دوں کہ یہ اس قانون الزام میں کسی حد تک شائع جا رہا کہ بہرحال اس قانون الزام کے کچھ حدود, نکاح کے مسئلے میں قانون الزام کا صحیح ہونا بہت مشکل ہے. نکاح کے مسئلے وہ بھی شیعہ شیعہ کے درمیان یہ خاصا مشکل قرار دیا گیا, اس پر ایک بحث ہے. اب مثلا لڑکا اور لڑکی اس طرح شادی کر رہی کہ لڑکے کے فتوے میں اس چیز صحیح اور لڑکی کے فتوے میں وہ چیز غلط, پھر بھی وہ شادی کر رہی, لڑکے کے اعتماد سے لڑکی کوئی گناہ نہیں کر رہی, کیا اس شادی کو صحیح مانا جائے؟ ایک چھوٹی سی مثال, کیونکہ یہ مسئلہ ابھی ابھی بدلا اس لیے بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے, مثال یہ ہے کہ باقی اس وقت جتنے مشہور مشتہری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کنواری لڑکی بغیر باپ کی اجازت کے شادی نہیں کر سکتی, زیادہ تر کے یہاں احتیاط واجب. آغاز سبزواری بھی یہی فرماتے ہیں.